بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللان الدائم على أدائهم أداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. ولادت با سعادت سبت اکبر کریم آل محمد حضرت مجتبی رو به محضر مبارک حضرت حجت و شما شیعیان بزرگوار آن حضرت تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت مبارک سبت اکبر کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه افضل الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے حضرت صاحب الامر کی خدمت میں اور تمام مؤمنین اور آپ حضار کی خدمت میں ہم تبریک پیش کرتے ہیں.
مناسبت های متعددی در این شبهای مبارک موجوده که سعی میشه بحثی رو که تقدیم میکنم با مجموعه ای از مناسبت ها وفق داشته باشه.
این شبهای مبارک میں متعدد مناسبتیں پائی جاتی ہیں. میری کوشش ہوگی کہ اس گفتگو میں ان تمام مناسبتوں کو مد نظر رکھا جائے اور ان کی جامع کوئی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے.
امیدواریم کہ این بحث مایه پند و عبرت امروز جامعه ما هم بشود،
اور ساتھ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے معاشرے کے لیے یہ گفتگو مایہ عبرت اور مایہ نصیحت بھی واقع ہوگی.
تقریباً بحث ایک بحث تاریخی نهج البلاغه است.
آج کی گفتگو تاریخی اور نهج البلاغه گفتگو ہے، یعنی نهج البلاغه سے مربوط بھی اور تاریخ سے بھی مربوط،
و امیدواریم که طوری بحث کنیم که ما محبوس در تاریخ نشویم.
اور امید رکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو اس طرح سے ہوگی کہ ہم تاریخ میں قید نہ رہیں بلکہ تاریخ کے پل سے گزر کر اپنے آج کے معاشرے تک رسائی حاصل کریں.
و انشاءاللہ از این بحث پندی برای امروزمون داشته باشیم.
جب ہی انشاءاللہ یہ گفتگو آج کے معاشرے کے لیے ایک نصیحت بن جائے گی.
سه تا مقدمه خدمتتون عرض میکنم.
اس گفتگو سے پہلے تین تمهیدی مراحل آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے،
تا بعد از این سه مقدمه به یک ذیل مقدمه کوتاه برسیم،
تاکہ ان تین مقدمات کے بعد ایک نتیجہ اور ایک ذیل مقدمہ تک ہم پہنچیں جو کہ زیادہ طولانی نہ ہو.
مقدمه اول راجع به کرامت.
کرامت چی؟
کرامت اصلی.
پہلی تمهیدی گفتگو کرامت کے حوالے سے ہوگی.
چرا که ربن کریم، امامن کریم، شهرن کریم درش واقعیم.
کرامت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم ایک کریم مہینے میں ہیں اور ایک کریم رب کے بندے ہیں اور ایک امام کریم کی یاد منانے جمع ہوئے ہیں.
گفته می شود حضرت مجتبی کریم آل محمد.
کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے القاب میں سے ایک برجستہ لقب کریم آل محمد ہے.
این رو میخواییم ببینیم چیه.
خود اس لفظ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کریم آل محمد کا مطلب کیا ہے.
کرم رو بعضی از لغویین معنا کرده اند.
بعض اهل لغت نے کرم کا معنی بیان کیا ہے.
گفتن کرم و شی نفس و عزه، کرامت شی نفیس و عزیز شدن شی است.
اهل لغت نے لکھا ہے کہ کریم و شی نفس و عزه، کسی شی کے کریم ہونے کا مطلب اس کا عزیز ہونا ہے.
پس هر آن کس که نفیس است و عزیز او کریم است.
پس جو کوئی بھی نفیس اور عزیز ہوگا اسے کریم کہا جائے گا.
پس اطلاق کریم بر هر کسی نشاید.
پس کریم کا لفظ ہر کسی کے لیے شائستہ نہیں ہے.
راقب در مفرداتش معنا کرده کرامت رو.
راغب نے اپنی لغت کی کتاب مفردات میں کریم کے لیے معنی بیان کیا.
گفته از هر چیزی که در نوع خود دارای یک شرافت متعالی بشود او کریم است و صاحب کرامت.
غور کیجئے کہ راغب کے بیان کے مطابق کریم اسے کہا جائے گا کہ جو اپنی نوع میں شرافت ممتاز کا حامل ہو، غیر مثلا ایک ممتاز شرافت رکھتا ہو، تو اس کے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا جائے گا.
یک جوابی به این آقای راغب دیگران دادند و جواب خیلی زیباست.
بعض دیگر علماء نے، دانشوروں نے راغب کے اس بیان کو زیادہ قبول نہیں کیا ہے اور اسے جواب دیا ہے.
گفتند اما الشرافه فاکثر استعماله فی علو و امتیاز مادی،
کہ شرافت، اس شرافت کے انہوں نے کہا، انہوں نے کیا بیان کیا، جو اپنے نوع میں شرافت رکھتا ہو اسے کریم کہتے ہیں. تو اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ شرافت اسے کہتے ہیں کہ جو مادی طور پر کوئی علو اور بلندی رکھتا ہو.
و علی هذا لا یقال ان اللہ تعالی شریف، هیچ جا نداریم.
اسی لیے خدا کے لیے لفظ شریف استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا مادی طور پر علو اور بلندی نہیں رکھتا ہے تاکہ اس کے لیے شریف کا لفظ استعمال کرے.
و در معنای کرم و کرامت آوردن،
اور اس بنا پر کریم کے معنی شریف سے کرنا جو کہ مادی بلندی کے معنی میں ہیں درست نہیں ہے.
گفتند کرامت در مقابل حوان و حقارت است.
کرامت کا مقابل جو لفظ ہے وہ پستی اور بے قیمت ہونا ہے.
هر آن کس که حقیر است کریم نیست.
پس اس بنا پر جو شی بھی حقیر ہوگی وہ کریم نہیں ہے.
هر جامعه‌ای که حقیر است کریم نیست.
اسی طرح سے هر وہ معاشرہ جو حقیر ہے کریم نہیں ہے.
چرا که کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانی.
اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کریمان جان فدای دوست کردند، یعنی کریم لوگوں نے اپنی جانوں کو دوست کے اوپر نچھاور کیا ہے. یہ خصوصیت ہونی چاہیے کسی معاشرے کے کریم ہونے میں.
و چون کرم در مقابل حقارت و وحنست،
چونکہ کرم کے مقابلے میں حقارت اور وحن ہے، وحن کے معنی پستی اور حقیر کے معنی بھی بے قیمت ہونا.
قرآن چه زیبا گفته و من یوهن الله فما له من مکرم.
اسی لیے قرآن میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں لفظوں کا استعمال کیا ہے، جسے خدا بے قیمت اور بے حیثیت بنا دے اس کو کوئی بھی کرامت نہیں بخش سکتا.
و فرد و جامعه به هر اندازه که از حوان و حقارت جدا شوند به کرامت نزدیک می شوند.
کوئی فرد یا کوئی معاشرہ جیسے جیسے پستی اور حقارت سے بلندی کی طرف جائے گا، اسی حساب سے وہ کرامت کے ساتھ قریب ہوتا جائے گا.
حال معنای کرامت ہر چه باشد باشد.
حالا اہل لغت نے کرامت کے جو مختلف تعبیریں کی ہیں ان میں سے جو بھی ہو،
مهم این است که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اینها سفرداران و دسترخوانداران کرامتند.
مهم بات یہ ہے کہ یہ حجج الہیہ کے جو پیغمبر اور پیغمبر کے آل ہیں، جن کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے خدا نے مقرر فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کرامت کے دسترخوان بچھائے ہوئے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں.
چرا؟ چانچ از خیرات مبرات مادیان و معنویان به بشر میرسد به وساطت آن ذوات مقدسه است.
یہ اس لیے کریم ہیں کہ انسانوں کو مادی اور معنوی اعتبار سے جو کچھ بھی خیرات اور اچھائیاں خدا کی طرف سے پہنچ رہی ہیں وہ ان واسطوں کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں.
کہ بکم فتح اللہ بکم یختم بکم ینزل الغیث بکم یکشف الضر و عندکم ما نزل به الروح الامین. هم مادی هم معنوی افاظه به دست شما.
اسی لیے یہ ہمارے روایات میں اور زیارات میں ہے کہ تمہارے ذریعے سے خدا نے دروازوں کو کھولا ہے اور تمہارے ذریعے سے اختتام ہونے والا ہے، تمہارے ذریعے سے بارش ہوتی ہے اور تمہارے ذریعے سے فیوضات ربانی بندوں کو پہنچتے ہیں.
پس ائمه طاهرین صاحبان دسترخوان آماده مادی و معنوی هستند برای خلایق.
پس ائمه طاهرین علیهم السلام وہ دسترخوان ہیں کہ جو مادی اور معنوی فیوضات ربانی ان کے وسیلے سے بندوں کو پہنچتے رہے.
و آنچه از خیرات به من و تو و به ما سوى الله میرسد از آن آنان است.
جو کچھ خیرات اچھائیاں ہمیں اور آپ کو اور من سوى اللہ کو پہنچتے ہیں، ان تمام کے پہنچنے میں واسطہ اور وسیلہ اہل البیت معصومین علیہم السلام ہیں.
ولذا ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها.
اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر خیر کا تذکرہ ہو، جیسا بھی خیر ہو، خیر مادی خیر معنوی، تو اس کے اصل بھی آپ ہیں، اس کے فرع بھی آپ ہیں، اس کے معدن بھی آپ ہیں، اس کے ابتدا بھی آپ ہیں، اس کی انتہا بھی آپ ہیں.
من و تو، دیگران و دیگران، آسیائی و افریقائی فرقی نمی کنه تا ملکوت اعلی تماماً و تماماً جیر خاریم.
ہم آپ کرۂ عرض پہ بسنے والے تمام موجودات اور قرات سماوی میں رہنے والے مخلوقات ان تمام کو جو کچھ بھی خیرات مل رہا ہے وہ ان میں واسطہ بالخیر یہ معصومین علیہ السلام
و هرچه تأسی بیشتر کرامت بالاتر.
پس یہ کریم ہیں، ان کریموں کے نقش قدم پہ جو زیادہ چلے گا خود اس سرد میں بھی کرامت زیادہ سے زیادہ آئے گی.
سر این که ملائکت الله کریمان میدانی چیز؟
کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائکت الله کے لیے بھی کریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟
این
اس کا راز کیا ہے؟
این است که بر سر این دسترخوان نشسته.
اس لیے ان کو کریم کہا جاتا ہے کہ اس دسترخوان کرم سے یہ جیرخاری کرتے ہیں،
افتخار شاگردی این ذوات مقدس رو دارند.
اس لیے ان کو کریم کہا جاتا ہے کہ ان ذوات مقدس کی شاگردی کا فخر انہیں حاصل ہے.
ولذا مولا فرمود،
اسی لیے مولا نے فرمایا ہے،
انا آل محمد صلوات الله علیه،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
کنا انوارا حول العرش،
ہم آل محمد کہ جن پر خدا کے درود اور سلام ہو نور کی شکل میں عرش کے گرد موجود تھے.
فامر الله تبارک و تعالی بالتسبیح فسبحنا فسبحت الملائکه، این دسترخانه
کہ خدا نے ہمیں امر کیا تسبیح کرنے کا، ہم نے تسبیح کی اور ہماری تسبیح کو سن کر فرشتوں نے تسبیح کی.
پس اگر ملائکت الله به بارگاه کرامت میرسن به واسطه این تعلیم است.
پس اگر ملائکت الله بارگاہ کرم تک رسائی رکھتے ہیں تو ان کریموں کے وسیلے سے ہے.
ثم هبتنا الى الارض،
پھر ہم زمین پر آئے.
فامر الله امرنا الله بالتسبیح،
پھر خدا نے ہمیں زمین پر بھی تسبیح کا حکم دیا.
فسبحت فسبحنا فسبحت اهل الارض بتسبیحنا،
ہم نے تسبیح کی تسبیح خدا اور ہماری تسبیح خدا کو دیکھ کر اہل ارض نے تسبیح خدا سیکھی.
پس ائمه خدا سفرداران کرامتن،
اس لیے ائمه خدا کرامت کے دسترخوان ہیں.
این سفرداران کرامت یک آقا رو برگزیدند.
کیا بات ہے، تمام ائمہ دسترخانداران کرامت ہیں اور ان ائمہ نے ایک امام کو اس کرم کے لفظ کے لئے مخصوص قرار دیا.
کریمان عالم و مربیان کرامت،
اس تعبیر پہ غور کریں، عالم کے وہ سارے کریم اور کرامت کے یہ سارے مربی
آمدند آقایی را به عنوان رئیس کرامت انتخاب کردند.
یہ سب مل کے ایک آقا کو، ایک عظیم شخصیت کو کرامت کے لیے مخصوص قرار دیا.
و اون کریم حضرت مجتبی حسن ابن علی علیہ السلام.
صلی علی محمد و آل محمد، اور وہ کریم حضرت امام حسن مجتبی حسن ابن علی ابن ابی طالب ہیں.
فهم این معنا دقیقه،
اس معنا کو سمجھنا دقت طلب ہے.
ولذا بنگر به مرتضی که امروز روزه را با بوسه از لب پسر افطار می کند.
کتنا لطیف تصور اس شاعر نے پیش کیا ہے کہ آج کے دن علی مرتضی کے افطار کو دیکھیے، کہ انوکھا افطار آج فرما رہے ہیں کہ کریم آل محمد حسن مشتبہ کی پیدائش ہے اور پیدائش کے بعد اپنے روزے کا افطار اس بیٹے کو چوم کر کرتے ہیں.
ان مقدمہ اول در ارتباط با کریم آل محمد،
یہ پہلی تمہیدی گفتگو تھی کہ ہم کرامت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے.
مقدمہ دوم در ارتباط با ہمین کریم است.
مقدمہ دوم بھی اسی کریم ہی کے حوالے سے ہے.
و اون این که این کریم بزرگوار که کریمان عالم وجود او رو به عنوان کریم معرفی کردند در کوفه با او چه شد؟
اور وہ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس کریم بزرگوار کہ جس کو کریمان عالم نے کرم کے لیے انتخاب کیا تھا، کوفے میں اس کے ساتھ کیا ہوا اور کن حالات سے آپ کو روبرو ہونا پڑا؟
آنچه که با او کردن چه بود؟
ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کس طرح کا تھا؟
و آنانی که این چنین کردن کیا بودن؟
اور وہ کون تھے کہ جنہوں نے اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا؟
آیا شیعه بودند یا نه؟
کون تھے؟ ان کو آپ کس نام سے یاد کریں گے؟ کیا وہ شیعہ تھے یا کچھ اور تھے؟
امروز دارند این مسئلہ را الغا می کنند کہ کوفیان شیعه بودند.
آج یہ بات بہت زیادہ بتائی جاتی ہے کہ کوفہ والے شیعہ تھے.
این نیست، در کوفه شیعیان زندگی می کردند.
حقیقت یہ ہے کہ کوفے میں شیعہ رہتے تھے.
و اسناد و مدارک تاریخی نشان می دهد که بیعت کوفیان با علی مرتضی و حضرت مجتبی بر اساس تنسیس نبوده است.
اور بہت سارے اسناد ہمارے پاس موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ علی مرتضی کے ہاتھ پر کوفیوں کی بیعت یا امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر کوفیوں کی بیعت اس مبنا کے مطابق نہیں ہے جو کہ شیعوں کا مبنا ہے، اور وہ مبنا یہ کہ تنسیساً یہ امام ہیں،
بلکه مبنای مراجعه آنان به امیر المومنین و حسن ابن علی تبعیت از اجماع اهل حل و عقد بوده است.
بلکه امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ان کے بعد ان کے فرزند گرامی قدر امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ارباب حل و عقد کے اجماع کا نتیجہ تھا،
نہ بر اساس نص رسول در قدیر خم،
نہ اس بنا پر کہ پیغمبر نے قدیر خم میں علی کی ولایت پر صراحتن بیان دیا تھا، اس بیان کے بنا پر امام مانتے ہوں.
و این تعبیر ظریف امیر المومنین در وقت مراجعه مردم که دعونی والتمسو غیری، یعنی برید کنار من رو رها کنید، یعنی شما بر اساس نسب نیامده اید، شما بر اساس اجماع خودتان آمده اید، شما که با احواء خودتان آمده اید به دنبال دیگری بروید.
یہ جو تعبیر نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین کی ہے کہ دعونی والتمسو غیری، مجھے چھوڑ دو اور کسی اور کو امام یا خلیفہ کے طور پہ اخذ کر لو، یہ اس لیے تھا کہ اگر یہ لوگ بر بنا نص ان کو امام مانتے تو حضرت ایسے فرماتے نہیں، بلکہ یہ لوگ اسی راستے سے آئے تھے کہ جس راستے سے اس سے پہلے خلفاء کو وہ خلیفہ مان چکے تھے، لہذا فرماتے ہیں کہ آپ جس راستے سے آئے ہیں اس حساب سے کسی اور امام کو تلاش کرو، مجھے نہ مانو.
پس نہ حجازیان نہ عراقیان بر اساس نص در قدیر نیامدند بیعت کنند، بلکه بر اساس اجماع اهل حل و عقد آمدند.
پس نه حجاز والے نه عراق والے کوئی بھی نص پیغمبر کے بنا پر ان کو اپنا رہنما مان کر ان کے پاس نہیں آئے تھے، بلکہ بر اساس ارباب حل و عقد کے اجماع کے بنا پر ان کو خلیفہ مان رہے تھے.
اگر شیعہ بودن بر ان اساس می آمدن نہ بر این اساس.
اگر شیعہ ہوتے، شیعہ مصطلح، تو یہ اس بنا پر ان کو امام مان رہے ہوتے، یعنی نص پیغمبر کے بنا پر امام مان رہے ہوتے.
و حضرت باقر سلام الله علیه از این ظریف پرده برداشته،
اور اس ظریف نقطے کو حضرت امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے، اللهم صل علی،
و ایشان فرمود
پردہ برداری کی ہے.
کان علی ابن ابی طالب اندکم بالعراق، همچنانی که به مردم حجاز گفت، همچنانی که شما با علی ارتباط گرفتید، ارتباط اهل عراق هم با علی این چنین بود.
حضرت نے فرمایا کہ اهل حجاز سے کہ جس طرح سے تم نے علی سے رابطہ رکھا، اهل عراق کا رابطہ بھی اسی طرح کا تھا. ہاں اسی طرح کا تھا، یعنی کس طرح کا؟ وہی اجماع کے راستے سے.
بله حکومت تشکیل دادن، با او هم بودن، جنگیدن، اما مسئله چیز دیگری بود.
ہاں حضرت علی کا ساتھ دیا، بیعت کی، ان کے کہنے پر جنگ بھی انہوں نے کیے، لیکن امام ماننا بربنا یہ نص نہیں تھا.
وما کان منهم خمسون رجلا یعرفونه حق معرفته.
اور حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ اتنے سارے لوگ کہ جنہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان میں 50 افراد بھی ایسے نہیں تھے کہ جو علی کی معرفت اس طرح سے رکھتے جس طرح معرفت رکھنی چاہیے،
یعنی او رو منصوب به تنسیس بدانند،
یعنی امام مفترض الطاعه بنص النبی اس کو مانتے ہوں، ایسے افراد 50 نہیں تھے.
وحق معرفته امامته،
اور حق معرفت یہ ہے کہ اسے امام مانا جائے.
و این چنین نبودند، ایسے نہیں. برداری رو ببینید، بعد در بعضی از سایت هایی که ضد شیعه است بیان بحث کنن که بله شیعیان کوفیان شیعه بودند، اینا دعوت کردند، اینها کشتن، پس قاتلین ابا عبدالله خود شیعه هستند.
یہ پروپیگنڈا جو پہلے کتابوں میں ہوا کرتا تھا، اب سائٹس میں بھی آیا ہے کہ اہل کوفہ شیعہ تھے، انہوں نے دعوت دی اور اس دعوت کے بعد وہ شہید ہوئے، پس انہوں نے قتل کیا.
یہ کتابی نوشتے یہ آغای من قتل الحسین،
ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے،
بدون استدلال دقیق تاریخی آمده همین حرف رو زده. بله
کوفیان،
بله
که بغیر تحقیق کے، بغیر تاریخی اسناد کی میں دقت کیے ہوئے، سرسری طور پہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کوفہ والے تھے، انہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے قتل کیا.
پس مقدمه دوم چه شد؟ ارتباط اهل عراق کوفیان با علی مرتضی و حضرت مجتبی یه ارتباط اهل حل و عقدی بوده است، نه تنسیسی و امامتی.
پس دوسرا مقدمه کا ما حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوفہ والوں کا ارتباط کریم اہل بیت کے ساتھ بربنا یہ نص نہیں تھا، بلکہ بربنا یہ اجماع ارباب اهل حل و عقد تھا.
درست؟ پس شیعه رو متهم نکنید،
پس یه نکهیم
شیعه جون میده،
یه نکهیم که شیعون ساتھ نہیں دیا، یه نکهیم شیعه وہ ہوتا ہے جو اپنی جان نچھاور کرتا ہے.
شیعه در غیبت امام زمانش اثبات کرد که همه چیزش رو میده،
که شیعه نے غیبت امام زمان میں اس بات کر دیا کہ وہ اپنی جان قربان کرنے والے ہیں.
چاچے رسد به حضور او،
اگر امام حاضر ہوں تو یہ شیعہ کیا کریں گے؟
شیعہ نه، اهل حل و عقد جمع شدند و اون کار رو کردند، معرفت نداشتند.
ہاں تو کوفہ والے امام حسن کے ساتھ اس طرح سے اگر سلوک کرتے ہیں, ان کے لیڈر بک جاتے ہیں, آپ کے نیچے سے مثلا جانماز کو کھینچا جاتا ہے, یہ رویہ اختیار کرتے ہیں, یہ شیعہ نہیں ہو سکتے ہیں. شیعہ نے زمان غیبت میں نائب امام کے کہنے پر اپنی جان قربان کیا ہے, تو یہ خود امام حاضر ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ امام برحق کے ساتھ یہ روا رکھے؟
بچے 15 ساله به عنوان متابعت از مرجع تقلیدش میره جبهه,
کہ 15 سال کا شیعہ بچہ اپنے مرجع تقلید کے کہنے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے محاذ پہ جاتا ہے.
حال اگر وجود مقدس حضرت حجت بیاید چه میکنه؟
اگر حضرت حجت کا وجود مقدس سامنے ہو تو یہ شیعہ کیا کریں گے؟
نظر کردم گر عزیز من بیاید از سفر, روزها روزه بدارم شب نخوابم تا سحر. این که ابتداء کاره, جان بدم 1000 بار.
یہ جو شاعر نے کہا ہے کہ میرا عزیز اگر سفر سے میرے پاس آ جائے تو دن کو میں روزے رکھوں گا, راتوں کو سحر تک جاگ کے کاٹوں گا, یہ تو ابتدائی عشق ہے, اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جان اس اپنے معشوق کے قدموں پہ رکھ کر قربان کرنے کو تیار ہو جائے.
پس ان سے کہ مردم کوفه کردند با امام مجتبی شیعیان نبودند, خود باختگان بودند.
پس امام حسن مجتبی کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنے والے لوگ اس معنی میں شیعہ نہیں تھے. ہاں امام حسن کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے, شیعہ نہیں تھے.
ان مقدمه دوم,
یہ دوسرا مقدمہ.
مقدمه سوم,
تیسرا مقدمہ,
یک فهرست اجمالی است از 2 سال حکومت علی.
تیسرے مقدمے میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی 2 سال کی حکومت کے بارے میں ایک اجمالی فہرست پیش کریں گے,
و بیان فہرست اجمالی از نهج البلاغه,
اور اس فہرست اجمالی کا بیان نهج البلاغه سے ہم پیش کریں گے.
از خودمان هیچ اضافه نمی کنیم,
اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے.
چه شد که این چنین شدن؟
کیا
کوفیان
کہ اب نهج البلاغه میں ہم ڈھونڈیں گے کہ کس طرح سے اہل کوفہ ایسے بنے.
اصل اول این بود که امامشان را به عنوان امام نمی شناخت.
اس نقطے پر غور کریں پوری توجہ کے ساتھ. اصل اولی یہ ہے کہ کوفہ والے بیعت اگرچہ علی کے ہاتھ پہ کر چکے تھے, لیکن حق معرفت جو ایک امام کی ہونی چاہیے وہ انہیں حاصل نہیں تھا.
و چه شد این وضعیت در کوفه به وجود آمد در این 2 سال؟
تو یہ آخری ان 2 سالوں میں کوفے کی جو یہ حالت پیدا ہو گئی, کیسے پیدا ہو گئی؟
یعنی از سال 38 هجری تا 40
یعنی ہجرت کے 38ویں سال سے 40ویں سال تک, 38 سے 40 تک, یہ 2 سال.
ان میں آنچه که عرض می کنم در بین 2-3 خطبه از نهج البلاغه آمده.
جو کچھ میں عرض کروں گا نهج البلاغه کے 2-3 خطبوں سے اقتباس ہوگا جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.
عزیزان من, این فقط گفتن از نهج البلاغه ذکر تاریخ نیست, اینجا عبرت هاست, پند هاست برا خودمون.
میرے عزیزو اچھی طرح غور کرو کہ یہ جو گفتگو ہوگی یہ گفتگو نهج البلاغه سمجھنے کی گفتگو نہیں ہے, یہ گفتگو صرف اس تاریخ سے آگاہی حاصل کرنے کی گفتگو نہیں ہے, بلکہ یہ گفتگو اس طرح کی ہے کہ اس تاریخ سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے زمانے اور اپنے معاشرے کو پہچانیں.
عزیزان من, زمان و مکان نمی تواند مقبره کلمات علی باشد.
میرے عزیزو غور کر لو کہ زمان کلمات امیر المؤمنین کے لیے قبر واقع نہیں ہو سکتا ہے, یعنی امیر المؤمنین کے کلمات کسی زمان میں محدود نہیں ہیں.
بلکہ زمان و مکان مقبور کلمات علی,
بلکہ کلمات امیر المؤمنین کی قبر میں زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے.
من نه جهت رو خدمتتون عرض میکنم فهرستوار، که البته تبیین اینها به جای خودش،
که من نو جهتوں کو بطور فهرست بیان کروں گا، تفصیلات نہیں پیش ہوں گی، اس لیے کہ ظاہر ہے اس کم ٹائم میں تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی.
چرا شامیان مسلط شدند؟
غور کریں کہ شام کے لوگ اہل کوفہ پر غالب کیوں آئے؟
چرا با علی آنچنان کردند؟
کیوں کوفہ کے لوگوں نے امیر المؤمنین کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ حضرت نے فرمایا ملأتم قلبی قیحا؟
چرا با امام مجتبی آنچنان کردند؟
کیوں امام حسن مجتبی کے ساتھ اہل کوفہ نے اس طرح کا رویہ رکھا؟
چرا ذلت و خواری رو برا خود خریدند؟
کیوں اہل کوفہ نے اپنے لیے ذلت اور خاری حاصل کی؟
چرا بدنام تاریخ شدن؟
اور کیوں اہل کوفہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گئے؟
ان چراهایی است که باید به دنبال جواب گشت.
یہ وہ سوالیہ نشانات ہیں کہ ان سوالیہ نشانات کے جواب کو تلاش کرنا چاہیے.
فہرست رو عرض میکنم.
میں فہرست بیان کرتا ہوں.
یک، تفرقه و عدم وحدت.
اس ان تمام کیوں 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 کے جوابات فہرستوار پیش کرتے ہیں. پہلا یہ کہ کوفہ والے وحدت نہیں رکھتے تھے، متفرق تھے.
اینا یادتون باشه بعد مستند اینا رو از نهج البلاغه خواهیم گفت.
اس نقطے کو یاد رکھیں کہ تفرقہ کا نتیجہ ذلت اور خاری اور امام کی پیروی نہ کرنا ہے.
ترس و خودباختگی که منشأش حب به دنیاست. بله.
دوسرا یہ کہ خوف اور خودباختگی، اور اس ان دونوں کا راز یعنی خوف اور خودباختگی دونوں کا سبب حب دنیا ہے.
ناکارآمدی و عدم حضور مؤثر در صحنه،
اور میدان میں حاضر نہ ہونا اور میدان میں قابلیتوں کا پیش نہ کر سکنا، یہ تیسرا.
چهار، راز ہے. ادعا کردن، بلوف زدن، عمل نکردن.
چوتھی چیز، نعرے لگانا، دعویٰ کرنا، لیکن میدان عمل میں نل ہونا.
پنج، حق نشناسی و حق ستیزی.
اور پانچویں چیز کہ حق کی شناخت نہ رکھنا اور حق کے مقابلے میں کھڑا ہونا.
شش، عدم همبستگی در حمایت از حق.
نمبر چھ، حق کی حمایت میں آپس میں همبستگی کا نہ ہونا.
هفت، مخالفت با رهبری.
ساتویں چیز، اپنے رہبر اور رہنما کی مخالفت.
هشت، خیانت در امانت.
نویں چیز، امانت داری میں خیانت.
نه، فساد در کشور.
اور دس، نویں چیز، ملک میں فساد کا عام ہونا.
این نه تا فهرست یادتون باشه.
یہ نو فهرست ذہن میں رکھیے.
به طور اجمال و به طور فهرست به نهج البلاغه مراجعه میکنیم.
اب نهج البلاغه کی طرف پلٹتے ہیں اور ان نو چیزوں کا بیان نهج البلاغه میں کس طرح سے آیا ہے اسے ڈھونڈتے ہیں.
دوستانی که میتونن با نهج البلاغه انس بگیرن به خطبه 69 نهج البلاغه مراجعه بشه.
وہ میرے دوست احباب جو نهج البلاغه کے ساتھ مانوس ہیں، نهج البلاغه سے استفادہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نهج البلاغه کے خطبہ نمبر 69 کی طرف رجوع کریں.
اول فهرست چی بود؟ عدم وحدت و تفرقه. خوب گوش کنید.
اس فهرست میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ وحدت کا نہ پایا جانا اور آپس میں انتشار اور افتراق ہونا.
این عدم وحدت و تفرقه باعث شد بر این که کوفیان ذلیل بشن.
کوفہ والوں کا یہ انتشار، یہ تفرقہ اور وحدت کا نہ پایا جانا وہ سبب بنا کہ جس کی وجہ سے ذلتیں انہیں نصیب ہوئی ہیں.
مولا در این خطبه فرمود کم اداری کن، چقدر بتون مدارا کنم.
اس خطبه میں 69 میں حضرت نے فرمایا کم اداریکم، کتنا میں تمہارا خیال رکھوں.
کما تداول بکار العمده، همچنان ساربانی که شطوری که اول دفعه باربریشه هی پشتش زخم میشه باید او رو مرهم بگذارند تا خوب بشه تا بار بدهد، شما هیچ وقت به ثمر دادن نمیرسید.
کیا بات ہے کہ جس طرح سے کسی کا کوئی اونٹ ہو اور وہ اونٹ پہلی مرتبہ اس نے بوجھ اٹھایا ہو، بوجھ اٹھانے کے بعد وہ زخمی ہوا ہو، تو مالک اس زخمی اونٹ کا خیال رکھتا ہے، اس پر مرہم رکھتا ہے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. تمہارا حال یہ ہے کہ تم بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہو، جب بھی تمہیں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو تم زخمی ہو جاتے ہو، اور میں کتنا تمہارا خیال رکھتا جاؤں.
چرا متحد نمیشید تا کار بزرگ انجام بدید؟
حضرت فرماتے ہیں کہ کیوں تم میں اتحاد پیدا نہیں ہوتا ہے، اگر اتحاد پیدا کر لیتے تو بڑے کاموں کو انجام دیتے.
والثياب المتداحيه، مثل پیرهن پوسیده و پارچه پوسیده شدید.
یا تمہاری مثال اس قمیص کی سی ہے کہ جو پوسیدہ ہو چکی ہے، گل سڑ چکی ہے، اسے ذرا سا خیال نہ رکھا جائے تو ادھر سے پھٹ جائے، اس کو اس طرف سے ذرا سنبھالے تو ادھر سے پھٹ جائے.
عبارت تو ببینید چه زیباست، کلما حیزت من جانب تحت تکت من آخر، این طرف رو میدوزی اون طرف پرستر میره.
اس طرف کی اگر مرمت کی جائے تو ادھر سے پھٹ جائے، اسے مرمت کی جائے تو کسی اور حصے سے پھٹ جائے. معاشرہ ایسا بنا ہے جیسے سڑی ہوئی قمیص کہ اس کی اگر مرمت کریں تو ادھر سے پھٹ جائے.
جامعی که به هم نیاد با هم نشه مثل پارچه پوسیده میماند، جر میخوره.
اگر معاشرے میں اتحاد نہ ہو تو سڑے ہوئے کپڑے کی طرح بن جاتا ہے کہ جس سے جس کے تار و پود میں کمزوری آ جاتی ہے، نتیجے میں وہ جتنا بھی خیال رکھیں پھٹ جاتا ہے.
علت دوم، ترس و خودباختگی.
اس فہرست کا میں اس فہرست میں دوسرا سبب کی جس کی وجہ سے اہل کوفہ کو یہ ذلتیں نصیب ہوئی،
باز نهج البلاغه همون خطبه 69،
اسی نہج البلاغہ میں، اسی خطبے میں اس کا راز معلوم ہوگا.
کلما اطل منکم منصر من مناصر اهل شام، ہر وقت یک گروه لات بی پدر مادر شامی حمله میکنه بر شما پیروز میشه.
فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بے حیثیت اور بے غیرت اور ذلیل قسم کا کوئی گروہ شام سے آ کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو تمہاری بزدلی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ کر اپنی جان بچانے میں عافیت سمجھتے ہیں،
ہیچ معنی در مقابل خود نمی بینند.
اور شام والے اپنے سامنے کوئی رکاوٹ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں.
اقلق کل رجل منکم بابا، همه میرید تو خونه درها رو میبندید، اونا میان هر کاری بخوان میکنن.
تمہارے معاشرے پر وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ اپنے دروازوں کو بند کر کے اپنے گھروں میں گھس جاتے ہو.
دشمن کے نیامده، عجب قیافه، عجب یستی دارید.
اور جب کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے چلتے ہو، ایک حیثیت بنا کے کہ ہم بھی کچھ ہیں، لیکن جب دشمن تمہارے سامنے آتا ہے تو دروازوں کو بند کر کے اپنے گھروں میں گھس جاتے ہو.
یہ تسبیح توضیح حضرت داره، یہ تشبیح داره قوغا.
حضرت نے اس کے بعد ایک خوبصورت تشبیح پیش کی ہے.
ان سوسمارها رو دیدید اون وقتی که احساس حجمه میکنن، احساس قدر میکنن، فورا میدونن تو سوراخشون.
آپ نے مگرمچھوں کو دیکھا ہے کہ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان سے کوئی طاقتور دشمن ان کے پاس آیا ہے تو فوراً اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں.
وقت کے میری ماشاءاللہ عجب جستی،
جبکہ ان کے قد و قامت دیکھو ماشاءاللہ سے طاقتور ہیں.
وانجہر انحجار الرب فی حجرها، مانند سوسمار به سوراخاتون فرو میرید.
تمہاری حالت یہ ہے کہ شام کا کوئی گروہ حملہ آور ہوتا ہے تو مگرمچھوں کی طرح سے اپنے بلوں میں جا کر چھپ جاتے ہو.
والذبع فی وجارها، مثل کفتار میمونید تا شیری میاد یا چیز دیگری، همه میدوید تو سوراختون.
یا تمہاری مثال اکڑ بکڑ کی طرح سے ہے کہ جب کوئی شیر سامنے سے آ جائے تو تمہارا ہجوم بھی ہو تو بھاگ جاتا ہے.
اگر چنین باشد ترس و خودباختگی همین ثمرش.
اگر کسی معاشرے میں خوف، خودباختگی اور ترس حاکم ہو تو اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں جو ہوئے.
ناکارآمدی، عدم حضور. ہی ببین بماچ.
اور اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھنا کہ ہمیں کیا ہے، جو ہوتا ہے ہونے دو. اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھنا ہے.
عجیب، باز در همین خطبه، یعنی خطبه ایشا سنو،
اسی خطبه میں 69 میں
فرمود الذلیل والله من نصرتمو.
اللہ اکبر. فرمایا کہ خدا کی قسم جس کی مدد کے لیے تم کوفے والے کھڑے ہو جاؤ وہ ذلیل ہوگا اور کبھی بلندی کی طرف جا نہیں سکے گا.
وَمَن رُمِيَ بِكُمْ فَقَدْ رُمِيَ بِأَفْوَقِ نَاصِلْ، تیر انداخته در حالی که کمان نداره.
تمہاری مثال ایسی ہے کہ آپ کمانوں کو رکھتے ہو، اس میں کوئی تیر نہیں ہے کہ جو جس سے کسی دشمن کو شکار کیا جا سکے.
در تیر اندازے اگر کمان حضور نداشته باشه تیر نمیشه انداخت، میخوره به پا.
اور تیر اندازی کے میدان میں اگر تیر ہو کمان نہ ہو تو وہ تیر بیکار ہیں، وہ تو گر جائیں گے وہیں پر. ان تیروں کو کارآمد بنانے کے لیے کمانیں ہونی چاہیے کہ کمانوں سے تیر کو پھینکا جائے.
عجیب ہے، ببینید این آدرس حضرت داره میده به ما و توبیخ میکنه.
دیکھیے، کسی معاشرے کی پستی اور ذلت پیدا ہونے کے لیے ایڈریس اور نشانات حضرت بتا رہے ہیں.
بلوف زدن و عمل نکردن، ادعاهای بزرگ و عمل نکردن،
بڑے بڑے ادعاءات کرنا، ادعا کرنا اور اس کے مطابق عمل کا نہ ہونا.
بس در همین خطبه، یعنی خطبه ایش سنو،
اسی خطبه میں ہے.
انکم والله لکثیر فی الباحات، تو خوناتون که میشینید زیاد زیادید.
ہاں، تم لوگ اگر ماحول امن کا ہو تو بہت زیادہ ہو اور بہت ہمت والے ہو.
منشینید ماشاءاللہ ہستیم، نہ ترسید.
اور گفتگو میں تم کہتے ہو ہاں ہم ہیں، ہم مرد میدان ہیں.
ابراز حضور، اظہار حضور.
ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی جمعیت میدان کو فتح کرے گی.
اما قلیل تحت الرایات، اون وقتی که رایتی بر افراد می جود حضور ندارید.
لیکن اگر جنگ کے لیے تبل بجا دیا جائے اور جھنڈے اٹھا دیے جائیں دشمن کی طرف کوچ کرنے کے لیے، تو ان جھنڈوں کے ماتحت لشکر بن کر میدان میں اترنے کے لیے آنے والے افراد بہت کم ہوں.
صاحب الفتوح یہ چیز رو نقل میکنه، جالب ہے.
صاحب الفتوح نے ایک خوبصورت بات نقل کی ہے،
از قول امیر المومنین،
اور وہ نقل بھی حضرت امیر المومنین سے.
میگه مولا فرمود اتناشدون الاشعار، به به، میشینید چجور شعر میگید، چجور نمیدونم حمایت خودتون رو ابراز میکنید، من آنم که رستم بود پهلوان.
که انہوں نے، صاحب فتوح نے کہا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جب آپس میں جمع ہوتے تھے تو رزمیہ اشعار کہتے تھے، ہم ایسے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ویسے تھے اور ہم ایسے مرد کارزار ہیں.
و تتصلون عن الاسفار، اما وقتی موقع ہجرت و جہاد میاد پیداتون نیست.
لیکن جب جہاد اور ہجرت کا وقت آ جائے, میدان عمل میں اترنے کا ٹائم آ جائے, تو اس وقت کوئی نظر نہیں آتے تھے.
تربت یداکم, دستتون بی بہرے باد, خالی باد.
یہاں پر حضرت نے بد دعا دی ہے کہ تمہارے ہاتھ خالی رہیں.
لقد نسیتم الحرب والاستعداد لها,
اور تم لوگوں نے حق کو پس پشت ڈال دیا, بلا دیا.
و در خطبه 29 عبارت جالب تری داره حضرت,
اور خطبہ نمبر 29 میں
کلامکم یوحی از ثم السلاب, کلامتون آنچنان است که سنگ رو آب میکنه.
فرماتے ہیں کہ تم جب بولتے ہو تو اتنی بہادری اور شجاعت اور شہامت سے بولتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سامنے رکھے ہوئے پتھر بھی پگھل جائیں.
وَفِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمُ الْأَعْدَاءَ, اما کارتون آنچنان است که دشمن درتون طمع میکنه.
لیکن عملی طور پر میدان میں تم ایسے ہو کہ دشمن تمہاری حالت کو دیکھ کر امیدوار ہوتا ہے کہ تم پر وہ غالب آئے گا.
تقولون فی المجالس کیتا و کیتا, شعار میدید, شعارای تون.
اور جب تم آپس میں جمع ہو جاتے ہو تو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو.
فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ حِيدِي حِيَاد, اے جنگ دور شو از ما.
لیکن جب میدان کارزار کا وقت آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اے جنگ ہم تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں, تم ہم سے دور ہو جاؤ.
پانچ, حق نشناسی و حق ستیزی.
پانچویں چیز کہ جس کی وجہ سے اہل کوفہ ذلیل ہوئے, ان میں سے یہ کہ حق کو نہ جاننا اور حق کے مقابلے میں آنا.
باز در همین خطبه است,
اسی خطبہ نمبر 69 میں ہے.
اذر الله حدودکم, خدا داغ بر پیشانیتون بگذارد.
حضرت نے فرمایا کہ خدا تمہاری پیشانیوں پر اس ذلت کے نشان کو کا مہر لگا دے,
یعنی مفتضح بشی, داغ ذلت بر پیشانیتون بمانه,
یعنی ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاؤ.
وقت اسد جدودکم, بهره شما اندک بشه از دنیا,
اور دنیا سے تم بہت کم پاؤ, یعنی دنیا کی اچھائیاں تمہیں نہ ملیں.
چرا پیشانی مهر بخورد, بهره از دنیا نداشته باشیم؟ چرا؟ چون لا تعرفون الحق کم معرفتکم الباطل.
جتنا تم باطل کو جانتے ہو اس حساب سے حق کو نہیں جانتے ہو.
یعنی باطل در چشم شما دشت آمده.
کیا مطلب کہ باطل کو جانتے ہو حق کو نہیں جانتے ہو؟ یعنی تمہاری نگاہیں باطل پر ہیں, نگاہیں حق پر نہیں ہیں.
امریکہ دشت آمده,
تمہاری نظر میں امریکہ بڑی چیز ہے.
درست. ولا تبتلون الباطل كابتالكم الحق, با باطل مبارزه نمی کنید آنچنانی که با حق که منم مبارزه می کنید.
دیکھیں حق ستیزی یہ ہے نا, تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی کہ تم باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. تم باطل کے مقابلے میں تو کھڑے نہیں ہوتے ہو, حق کے مقابلے کے لیے آ رہے ہو.
شش, عدم همبستگی در حمایت از حق.
چھٹی چیز, حمایت حق میں ہمبستگی کا نہ ہونا.
ان بے تو بسرن, این در خطبه 25 ہے,
یہ خطبہ نمبر 25 میں ہے.
ان بے تو بسرن قد طلع الیمن, به من خبر رسیده بسر ابن ارتاد از شام حرکت کرده, رفته تا یمن, 30,000 مسلمون رو کشته.
حضرت فرماتے ہیں اس 25 نمبر کے خطبے میں کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ بسر ابن ارتاد شام سے جا کر یمن میں 30,000 وہاں کے لوگوں کو قتل کیا ہے.
اینجا استاپ کنم, این 30,000 نفر رو کشتے در این خطبے نیست, در تاریخ ہے.
کہ یہ خطبے میں 30,000 نفر کے قتل کا ذکر نہیں ہے, کہ خطبے میں اتنا ہے, وہ تاریخ میں ہے. خطبے میں اتنا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ بسر ابن ارطاط یمن تک پہنچ گیا ہے۔
وَإِنِّي وَاللَّهُ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيُدَاوِلُونَ مِنْكُمْ، من که می گفتم اینها عاقبت بر شما دولت پیدا می کنند و غلبه پیدا می کنند۔
حضرت فرماتے ہیں جس طرح کے حالات کو میں دیکھ رہا ہوں اس کے بنا پر مجھے یقین ہے کہ شام والے تمہارے اوپر غالب آئیں گے۔
چرا؟ دلیلش چیه؟ علت رو ذکر میکنه حضرت، باجتماعهم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم۔
کیا بات ہے، راز کیا ہے کہ باطل یعنی شام والے تم پہ غالب آئیں گے؟ راز یہ ہے کہ وہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم اپنے حق پر متفرق ہو، اگر اتحاد پیدا ہو جائے ولو باطل پر تو غالب آ سکتے ہیں، اور اگر تفرقہ پیدا ہو جائے اگرچہ وہ اہل حق ہوں تو وہ شکست کھا سکتے ہیں۔
مخالفت با رہبری، هفت،
ساتویں چیز اپنے رہبر کی خلاف ورزی۔
در خطبہ 25 و بمعصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل۔
ہاں، کہ تم لوگ اپنے امام حق کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہو اور وہ لوگ اپنے امام باطل کی پیروی کرتے ہیں۔
هشت، خیانت در امانت۔
آٹھویں چیز، تم یعنی اہل کوفہ امانت دار نہیں تھے، خائن تھے۔
چی؟ بادائهم الامانه الى صاحبهم و خیانتکم، در حالی که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها۔
وہ لوگ اپنی امانت اپنے امام باطل کو ادا کرتے ہیں اور تم لوگ امانت دار نہیں ہو، اپنے امام حق کی امانت ادا نہیں کرتے ہو۔
نوح، فساد در کشور۔
نوی چیز، ملک میں فساد کا عام ہونا۔
و بصلاحهم فی بلادهم و فسادکم،
ان کے معاشرے میں، شام کے معاشرے میں کہ جہاں پر امام باطل ہے، معاشرے میں بگاڑ نہیں ہے، صلاح ہے، اور تمہارے معاشرے میں صلاح نہیں ہے، فساد ہے یعنی بگاڑ ہے۔
بعد از این جملہ حضرت یک عبارت داره عجیب،
اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے
کہ این عبارت مربوط به همون امانت ہے،
اور یہ عبارت اس امانت سے متعلق ہے۔
چیه اون عبارت؟ خیلی عجیبه۔
وہ عبارت کیا ہے؟
ولو اعتمنت احدکم علی قعب، اگر شما را امین کنم بر یک کاسه چوبین، فخشیت ان یذهب بعلاقته، میترسم بند این کاسه را بدوزید۔
عجیب عبارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑی کے کسی پلیٹ کا تمہیں امانت دار بنا دوں کہ یہ تمہارے پاس رہے، تو مجھے خوف ہے کہ تم اسے بھی چرا جاؤ، یعنی تم میں اتنی بے ایمانی ہے کہ اتنی بے قیمت چیز کو بھی اٹھا لوگے۔
این مقدمه سوم ها،
یہ تیسرا مقدمہ تھا۔
خب منم اگه وقت زیادتر میگیرم، چون ما دو نفریم،
اگر ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دو نفر ہیں، ایک نہیں بول رہے ہیں، دو بول رہے ہیں۔
حالا این نه تا فهرست رو که گفتیم، این نه تا عنوان رو که گفتیم، اگر توی جامعه ای باشه یا بعضیش باشه،
اب یہ جو نو عناوین جو ہم نے فہرستوار ذکر کیے، کسی معاشرے کی پستی اور ذلت کے عناوین، یہ عناوین اگر کسی معاشرے میں موجود ہوں،
ادامه
یا ان میں سے کچھ عناوین موجود ہوں، تو اس معاشرے کا حل کیا ہوگا؟
ادامه حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی چه خواهد شد؟
تو اس معاشرے کی سیاسی حالت، اجتماعی حالت، اقتصادی حالت کیسی ہوگی؟
چه وضعیتی پیش میاد؟
اس ملک کا حال کیا ہوگا؟
حضرت مولا باید چیکار کنه؟
اب اس کے زمانے میں حضرت مولا کے زمانے میں وہ علاقہ ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، تو ایسے میں امام کیا کر سکتے ہیں؟
یہ حاکمی مثل امیر المومنین و حسن ابن علی بر سر حرم، اما در قاعده حرم یک افراد بی تناسب.
اس حکومت کے اوپر حاکم علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت، لیکن اس حاکم کے نیچے جو رعایا ہیں وہ بے متناسب افراد.
ہم اونا از دست مولا فرار میکنن، ہم مولا از اونا خسته میشه علی القاعده. هم امام حسن خسته میشه، هم اونا خسته میشن. سنخیت نیست،
چونکہ امام اور مأموم میں، حاکم اور محکوم میں، حاکم اور رعایا میں سنخیت نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں ہے. امام کسی اور طرح سے سوچتے ہیں، رعایا کچھ اور چاہتے ہیں. نتیجے میں یہ امام سے بھاگتے ہیں اور امام ان سے دور ہوتا ہے.
وقت نتیجے چی میشے؟ خطبہ 25.
ایسے معاشرے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خطبہ نمبر 25.
اللهم انی قد مللتهم. خدایا شاهد باش من اینا رو خسته کردم، از بس بهشون گفتم.
ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت نے فرمایا، خدایا آپ گواہ ہیں کہ میں نے ان کو تھکا دیا.
این یک معنای عجیبی داره، یعنی مردم عالم تا قیامت بدانید مردمی با من بودن، مردمی با حسن ابن علی بودن که از گفتار نورانی علی مرتضی خسته می شدن.
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں، ایک قیامت تک آنے والے نسلوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری رعایا اور میری حکومت میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ مجھ جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت انہیں حق کی طرف بلائے تو وہ تھک جاتے تھے.
وقت میں کہ چرا علی شکست خود علی القاعده است، با این مردم من طرف بودم.
اب ظاہر ہے اس طرح کے لوگ کسی امام کو مل جائیں تو وہ امام کیا کر سکتا ہے؟ شکست ہی کھا سکتا ہے.
یک گله از بعضی از افراد، بعضی
اگر در نجف در عراق از آیت الله خویی رحمت الله علیه دفاع می شد، این وضعیت به وجود می آمد؟
خود عراق میں حضرت آیت الله خویی سے اگر دفاع کرتے تو آج جو حال ہے کیا وہ حال پیدا ہو جاتا آپ کے خیال میں؟
اگر امروز گوش به فرمان آیت الله سیستانی باشه، بودن بدن دقیقا تبعیت کنن، این وضعیت به وجود میاد؟
آج کی وہاں کی جو مرجعیت ہے حضرت آیت الله سیستانی، ان کی اگر پیروی کریں تو کیا عراق کا حال ایسا ہوگا جس طرح سے نظر آتا ہے؟
نہ.
اللهم انی قد مللتهم، من خسته چون کردم از بس بهشون گفتم.
فرماتے ہیں خدایا میں نے ان لوگوں کو تھکا دیا.
و ملونی، اونا منو خسته کردن. خیلی باید علی به سخت گذشته باشه که احساس ملالت کند.
علی جیسی شخصیت دوسرا جملہ عجیب فرماتے ہیں، خدایا ان لوگوں نے مجھے تھکا دیا.
یک بالاتر، و سئمتهم، من اونا رو به سطوح آوردم. ببینید،
اور میری وجہ سے یہ لوگ انتہا کے حد تک تھک گئے.
و سئمونی، اونا منو به سطوح آوردن،
اور ان کی وجہ سے میں بھی بہت ہی انتہائی حد تک تھک چکا.
فعبدلنی بهم خیرا منهم،
خدایا مجھے ان سے بہتر اصحاب عطا فرما.
و عبدلهم بی شرا منی،
خدایا انہیں مجھ سے ایک برا حاکم عطا فرما.
خب این نفرین امیر المومنین، حالا ببینید چی شد. وقت مسعودی در مرود و ذهب جلد 33 صفحه 150 چیزی رو می نویسه.
مسعودی نے مرود و ذهب میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 53 میں،
این عبارات دیگه در نهج البلاغه نیست، 150
150 صفحہ نمبر 150 میں
میگه امیر المومنین نفرین کرد.
لکھا ہے کہ امیر المومنین نے بدعا کی،
اللهم عجل علیهم بالغلام الثقفی.
فرمایا کہ خدایا ان کے لیے غلام الثقفی بہت جلدی لے آؤ.
الزیال المیال، جمال، سرکش هوس باد.
وہ غلام ثقفی جو بہت ہی سرکش اور بہت ہی حوث پرست ہو،
یاکل خضرتها، براشون زراعت نگذارد،
ان کی زراعتوں کو وہ ہڑپ کر لے.
وقت اقتصاد ایک جامعہ بے زراعتش بود،
اس لئے کوفے کا اقتصاد زراعت تھی.
و یلبس و فروتها، بیاد بہترین لباس رو از پول اونها بپوشد.
وہ ایسا ہو کہ ان کی ثروت اور ان کے مال سے بہترین لباس وہ خود پہنے.
یحکم فیہا بحکم الجاہلیہ،
ان میں حکم اسلام کے مطابق وہ حکومت نہ کرے بلکہ جاہلیت کے مطابق حکومت.
لا یقبل من محسنہا، اصلا قبول نہ کرے نیکوی نیکوکاران رو.
وہ حاکم ایسا ہو کہ ان کے نیکوکاروں کی نیکیاں قبول نہ کرے.
وَلَوْ يَتَجَاوَزَنْ مُسِيئَهَا،
اور ان کے بروں کو کبھی معاف نہ کرے.
وقت مسعودی میگوید وَمَا كَانَ الْحَجَّاجُ وُلِدَ يَوْمَئِذٍ،
حضرت مسعودی نے لکھا ہے کہ ابھی تک، کہ جس وقت حضرت نے یہ بددعائی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، حجاج پیدا نہیں ہوا تھا.
سید رضی ان مسئلہ رو بشکل دیگر نقل کر دے.
سید رضی نے اسی مسئلے کو کسی اور انداز میں ذکر کیا
و میگه این خبر از اخبار غیبیه مولا امیر المؤمنین،
کہ حضرت امیر المؤمنین کے اخبار غیب میں سے شمار ہوتے ہیں یہ کلمات.
سید این طور نقل میکنه: اما والله لیسلطن علیکم غلام ثقیف الزیال المیال،
کہ حضرت نے فرمایا کہ خدا تم پر ایک ثقیف غلام کو مسلط کرے جو بہت ہی سرکش اور بہت ہی حوث پرست ہو.
یاکل خزرتکم،
تمہارے اقتصاد کو وہ ہڑپ کرے.
ویذیب شحمتکم. آقا این عبارت میگم این عبارت خیلی میگه کاری کردم که گوشتش آب شد، پی جگرش آب شد، این همونه از ترس.
که اس طرح سے ہو کہ اس کے خوف سے تمہارا گوشت پگھل جائے،
وقت همین
اتنا خوفناک ہو وہ حکیم.
همین آقای مسعودی نقل میکنه 120 هزار نفر رو کشت حجاج.
اسی مسعودی نے نقل کیا ہے کہ اس کے بعد حجاج ثقفی آیا اور اس نے 120,000 کوفیوں کو قتل کر دیا.
50,000 زن و 30,000 50,000 مرد و 30,000 زن مسعودی نقل کرده در زندانهای حجاج مردن، این غیر از 120,000ه.
ان 120,000 کے علاوہ جو قتل ہوئے، 50,000 مرد اور 30,000 خواتین جیلوں میں پڑی رہی.
بعد امیر المومن، من چقدر وقت دارم؟ الان ساعت 11 شد نه؟
12 شد.
12 شد. 12 شد. خب چیکار کنیم؟ ظاهرا این تایم شما چقدره؟ یک ساعت دیگه نه؟
یک ساعت.
حالا اگر بیشتر بشه اب داره یا نه؟ ظاهرا عیب داره نه؟ بپرسید از آقایون.
کہتے ہیں کہ اگر ٹائم بڑھ جائے تو کوئی عیب ہے؟
حالا هر کس میخواد از فشار قبر، یعنی حرفای من، خلاص بشه، صلوات بفرسته.
آنے عجیب صلوات پڑھوائی، کہا کہ جو بھی میری اس تقریر کے فشار قبر سے رہائی چاہتا ہے وہ صلوات پڑھے، تو آپ لوگوں نے تو رہائی کے لیے صلوات پڑھی.
خب با عزیزان من، این سرنوشته، این سرنوشته قومی است که اون 9 خصلت رو داشتن.
میرے عزیزو، جس قوم میں بھی یہ 9 خصلتیں پیدا ہوں گی، اس قوم کا حشر وہی ہوگا جو کوفیوں کا ہوا.
یادمون باشه این تاریخ تکرار شدنی است.
یہ یاد رکھو، یہ تاریخ کے مسلم حقائق ہیں.
تاریخ تکرار میشه
اور تاریخ قابل تکرار ہے. جہاں بھی یہ حالت پیدا ہوگی، اس ملک کا حال وہی ہوگا.
یادمان باشد از تاریخ باید عبرت بگیریم، نه در تاریخ زندانی بشیم.
یاد رکھو تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، نہ تاریخ میں مقید رہیں.
بعد حضرت مولا فرمود ما ذر اخواننا الذین سفکت دماؤهم بسفین.
حضرت نے فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی کے جنہوں نے اپنا خون بہایا صفین میں، وہ ان کا کیا بنا؟
ولی خوشحالی معنی این است که الله یکون الیوم احیاء یسیقون القصص. من خوشحالی اینه که اینا نیستند که جام قصه را سر بکشند.
فرمایا که آج مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ وہ میرے دوست کہ جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ان برے حالات میں زندہ نہ رہے، اگر ہوتے تو جس طرح میں غصہ دار ہوں وہ بھی غصہ دار رہتے.
ویشربون الرنق، خون دل بخورن.
جس طرح سے میں خون دل پی رہا ہوں، آج وہ ہوتے تو وہ بھی خون دل پی.
واللہ لقلہ، واللہ لقلہ، خدا رو ملاقات کردن به خدا قطعا.
کہا وہ خوش نصیب تھے کہ انہوں نے اپنے خدا سے ملاقات کی.
فوفاهم الله اليوم اجورهم،
اور آج خدا نے ان کے لیے جو اجر مقرر کی ہے وہ پورا پورا انہیں مل گیا ہے.
و در جای دیگر فرمود اینا اخوانی،
اور ایک جگہ اور جگہ پر فرمایا کہ وہ میرے بھائی کہاں ہیں.
الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق،
کہ جنہوں نے راستے کو طے کیا اور حق کی طرف سفر کیا.
اینا عمار،
عمار کہاں ہیں؟
اینا ابن الطیحان،
ابن الطیحان کہاں ہیں؟
ابن اینا ذو الشهادتین،
ذو الشهادتین کہاں ہیں؟
و تا میرسد به اینجا فضربه على لحیته الشریفت الکریمه. این فضربه على لحیته الکریمت الشریفه رو دو جور معنا کردن، یکی دست گذاشت بر محاسن شریفه، یکی نسیلی به صورت خود زد.
اس جمله کا دو طرح سے ترجمہ ہوا ہے کہ بزرب فضرب علی لحیت شریفت الکریمہ. بعض کا کہنا یہ ہے کہ اپنے شریف اور کریم داڑھی پر ہاتھ پھیرا، بعض کا کہنا یہ ہے کہ نے اپنے چہرے پر مارا.
خب تا شب 19 رمضان مثل سه شب دیگر،
یہاں تک کہ رمضان کی 19 تاریخ آ گئی، این تین راتوں کے بعد وہ تاریخ آئے گی.
عجیبه، این خیلی عجیبه، من تا به حال ندیده بودم، امروز برخورد کردم، دیروز برخورد کردم.
عجیب ہے، ابھی تک میری نظر نہیں پڑی تھی، کل اس خطبے پہ نظر پڑ گئی.
این در نهج البلاغه کلام 70ه،
نهج البلاغه میں خطبہ نمبر 70
فرمود شب 19 ماه مبارک رمضان ملکت نیعینی، خوابم برد و انا جالس. مردم من تو رخت خواب نخوابیدم، نشسته بودم، خواب آمد تو چشمم.
یہ تعبیر ہے کہ ملکت نیعینی و انا جالس، لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگی، یعنی میں سویا نہیں تھا 19 رمضان کو، جاگ کے کاٹا، بیٹھا ہوا تھا کہ آنکھ لگی.
فسنح لی رسول اللہ صلوات اللہ و سلام علیہ، به خدمت حضرت رسیدم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسی جیسے ہی آنکھ لگی میں حضرت پیغمبر کی خدمت میں تھا.
فقلت یا رسول اللہ ماذا لقیت من امتک، یا رسول الله از این امت تو چه بر سر من که نیامد.
حضرت نے جیسے ہی رسول اللہ سے ملاقات کی تو شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ تمہاری امت سے کون کون سی تکالیف مجھ تک نہیں پہنچی.
من العود واللدد، از لجبازی و دشمنی،
کہ کس کس طرح کی دشمنیاں انہوں نے مجھ سے نہیں کی، کس کس طرح سے ہٹ درمیاں میرے ساتھ انہوں نے نہیں کی.
پیغمبر اجازش داد. عجیبه، نفرینش هم بدون اجازه پیغمبر نبوده ظاهرا،
کہ پیغمبر اکرم نے حضرت سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین بد دعا کرنے کے لیے بھی اجازہ پیغمبر کے پابند تھے.
فقالت علیہم
نہیں ملی, کوئی کلمہ نہیں کہا.
فقالت علیہم دعا شون کن,
پیغمبر نے فرمایا آپ ان کے لیے بد دعا کریں.
فقلت تر همون خواب شب 19 مار, این اول آخرین کلام امیر المومنین در ارتباط با مردم ها.
19 رمضان کو لوگوں کے حوالے سے حضرت نے جو کلمات ارشاد فرمایا ہے یہ غالباً آخری کلمات ہیں, اس کے بعد لوگوں کے بارے میں حضرت نے کچھ نہیں فرمایا.
فقلت ابدنی اللہ بهم خیرا منهم,
حضرت نے فرمایا کہ خدایا مجھے ان سے بہتر ساتھی عطا فرما.
و ابدلهم بی شرا منهم,
اور خدایا انہیں مجھ سے برا امام عطا فرما, برا حاکم عطا فرما.
خب من سعی کردم وضعیت کوفه رو در دو سال آخر حکومت امیرالمومنین با اون فهرست براتون بگم.
خب میں نے اپنی مختصر گفتگو میں کوشش کی کہ کوفہ کے حالات نہج البلاغہ کے کلمات کی روشنی میں ایک فہرست کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں.
حالا چند روز دیگر آقا حسن ابن علی وارث چنین وضعیتی میشه.
اب کچھ دنوں کے بعد ایسے ہی آشفتحال کسی معاشرے کا حاکم اور امام امام حسن ابن مجتبی حسن ابن علی کو ہونا ہے.
یک کار امام حسن میتونست بکنه, بگه من دیگه کاری ندارم, شما با پدرم این چنین کردید, برید حکومت رو بدید به معاویه, ما نمیخوایم.
ایک کام تو یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت امام حسن یہ کہے کہ تم لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا, اب جاؤ میں تم پہ حکومت نہیں کرتا ہوں, کسی اور کو حاکم مانو, جاؤ. انکار کرتا.
امروز نمی گفتیم ائمه طاهرین حکومت رو رها کردن؟
تو کیا آج ہم لوگ اعتراض نہ کرتے امام حسن پر کہ انہیں حکومت مل رہی تھی اور انہوں نے حکومت نہیں کی؟
اگر اسلام حکومت می داشت که امام حسن رها نمی کرد.
اور آج کا ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں اگر حکومت کا تصور ہوتا تو امام حسن حکومت کو چھوڑ نہ دیتے. امام حسن نے حکومت چھوڑی, پس حکومت نہیں ہے.
و رہا کردن مخالف قرآن ہے.
اور ایک طرف سے مثلا حکومت مل رہی ہو حق اہل حق کو اور وہ حکومت کو چھوڑ دے تو یہ خلاف قرآن ہے.
چرا؟ چون شعار انبیاء و امامان در مقابل حاکمان و فرعونان این از ان ادو الی عباد الله انی رسول امین.
اس لیے کہ ان حجج الہیہ کا ہمیشہ سے نعرہ یہ رہا ہے ان طاغوتوں کے مقابلے میں, ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں, کہ بندگان خدا کو ہمارے حوالے کرو کہ ہم بہترین امین ہیں, ہم امانت دار ہیں.
آیا به امام حسن نمی گفتن پدرت با همه این مشکلات رها نکرد تو چرا رها کردی؟
اگر امام حسن اس حکومت کو چھوڑ دیتے تو آج ہم سب اعتراض کرتے کہ ان کے والد نے اتنی تمام مشکلات کے باوجود حکومت کو چھوڑا نہیں اور انہوں نے حکومت کو ترک کر دیا.
میں نہیں گفتن مگر قرآن کو نہ گفتے فخذها بقوه,
اور کیا قرآن نے نہیں کہا ہے پوری قوت کے ساتھ اسے پکڑ لو.
شان خالی نہ کنی,
ذمہ داری سے اپنے دوش سے ذمہ داری کو نہ اتار دو.
در سه جای قرآن این عبارت آمده خذوا ما آتیناکم بقوه,
تین مقامات پر قرآن مجید میں ہے کہ جو تمہیں عطا ہوا ہے اسے پوری قوت سے تھامو.
در نگہ داشتن حکومت ضعف به خود راہ نہ دہید,
یعنی حکومت کو سنبھالنے میں کمزوری نہ دکھاؤ.
ولذا امام حسن قبول کرد.
ان وجوہات کے بنا پر امام حسن نے حکومت کو قبول کیا, یہ ان کی شرعی ذمہ داری تھی.
چرا؟
قرآنی ذمہ داری.
چون اواخر عمر علی مرتضی 40,000 نفر لشکر آماده کرده امام مرتضی
کہ حضرت امام علی مرتضیٰ کے عمر کے آخری دنوں میں 40,000 کا لشکر تیار تھا شام والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے.
درست. حالا 40,000 نفر آماده آمدن در خونه امام مجتبی حضرت بگه برید.
اب یہ 40,000 تو لشکر ہے، اس کے علاوہ بھی افراد ہیں، یہ سب آ جائیں امام حسن مجتبی کے دروازے پہ اور کہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں. اب یہ کیسے امام حسن کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیں؟
شما اگر امروز می شنیدید که بعد از شهادت علی مرتضی 40,000 نفر آمدن برای بیعت با حسن ابن علی و حسن ابن علی دست رد به سینه آنان زد، چه می گفتید؟
اگر این 40,000 افراد کو حضرت امام حسن کہتے کہ نہیں مجھے حکومت نہیں کرنی ہے تم چلے جاؤ، اور یہ خبر آج ہمیں مل جاتی کہ 40,000 کا لشکر تیار ہو کر امام حسن کے پاس چلا گیا اور امام حسن نے انکار کر دیا، نتیجے میں حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی، تو ہم کیا تصور کرتے امام حسن کے بارے؟
امام می پذیرد برای اینکه امروز این شبہات پیش نیاد.
امام نے اس حکومت کو قبول اس لیے کیا کہ قرآنی ذمہ داری ہونے کے علاوہ یہ شبہات بھی ہمارے ذہن میں نہ آئے.
با ان کے میدانت در دل ان 40,000 نفر چھ خبر ہے.
ہاں، در حالی کہ امام کو پتا ہے کہ ان 40,000 کے دلوں میں، یعنی سینوں میں کس طرح کے دل موجود ہیں، ان کے خیالات کیسے ہیں، جانتے ہیں؟
بلے، مختلف خواہیم گفت.
مختلف ہیں یہ؟
چرا چنینن؟ در دلشون چه میگذره؟ منافع قبیله ای.
کیا ہے اس 40,000 کے دل میں؟ خوب غور کریں، ان 40,000 کے لشکر میں مختلف قبیلے کے سردار ہیں، ہر سردار اپنے قبیلے کی منفعت اور فائدوں کو سوچ رہا ہے، ملکی مفاد کو نہیں سوچتے ہیں.
چون این کوفه کوفه 23 ساله است،
چونکه یہ کوفہ 23 سال اس کی عمر ہے کوفے کی.
سال 17 هجری به دست خلیفه دوم کوفه تأسیس شده، الان هم سال 40 هجری 23 سال گذشته.
17 هجری کو دوسرے خلیفہ کے ہاتھوں یہ کوفہ شہر بن گیا، اس کے آغاز ہوا، اور آج 40 هجری ہے. 40 هجری تک یہ 23 سال اس کی عمر ہے.
چیزی نزدیک 40 قبیلے متعارض کوفہ هستن.
اس شہر میں 40 مختلف قبیلے موجود ہیں.
تعارضات قبیلے‌ای برای به آقای رسیدن،
قبیلوں کے درمیان قبیلے‌ای مفادات ہیں.
یک، در بین این 40,000 نفر ستون پنجم هم هستن.
اس ستون پنجم چی میشه؟
جاسوسای معاویه.
این 40,000 لشکر کے درمیان دشمن کے ایجنسیز کے افراد بھی ہیں
کہ اینا حتی به معاویه نامه نوشتن بعد از شهادت امیر المومنین که ما اوضاع را طوری درست میکنیم جنگی درست بشه، شما بیایید حسن بن علی را بگیرید و دستگیر کنید.
انہوں نے حتی معاویه کو خط لکھا کہ امیر المومنین کے بعد ہم نے یہاں کے حالات کو اس طرح سے بگاڑا ہے کہ اب ایک جنگ اگر ہو جائے تو آپ فلاں فلاں کو گرفتار کر لیں، پوری لشکر تمہارے ہاتھ میں.
سے تعداد کمی شیعیان.
اور ایک اور نقطہ یہ کہ ان میں جو شیعیان حقیقی ہیں وہ بہت ہی کم ہیں.
یہ کسی یہ تحقیقی کرده میگه در کوفه امام حسین 72 حواری داشت، اما حسن ابن علی 2 حواری داشت.
یا الله. ایک بزرگوار نے ایک اچھی تعبیر کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوادار کوفے میں 72 تھے اور حسن ابن علی کے حوادار 2. یعنی حوادار سے مقصود چاہنے والے.
جان نصار. چهار طرفداران تحکیم خوارج.
اور انہی 40,000 میں خوارج کے طرفدار بھی تھے.
پنج، کسانی که به دنبال جلب منفعت بودن.
اور پانچویں کچھ لوگ وہ تھے کہ جنگ ہو جائے تو اپنے منفعت کو حاصل کریں.
شش در میون همین 40,000 نفر افراد شکاک هم بودن.
ہاں چھٹی چیز یہ کہ ان 40,000 افراد میں کچھ مشکوک ان نظریات رکھنے والے لوگ جو پورے ایمان اور ایقان کے ساتھ نہیں ہیں, شک کی حالت میں ہیں.
اینا چیزای خطرناکی
وقت آ جائے تو بھاگ جائیں, ایسے لوگ بھی ہیں.
این شکاکا چیزای خطرناکی ہیں.
یہ جو شک کرنے والے لوگ ہیں یہ بہت خطرناک ہیں,
چون ہم قیافه حق به جانب دارن,
اس لیے کہ یہ شکل و صورت سے تو حق کے طرفدار لگتے ہیں.
ہم گردن کج دارن
اور تقوی اور پارسائی کی شکل میں ہوتے ہیں.
ہم حق به جانب دارن, قیافه حق به جانب,
حق پرستی بھی ظاہر میں ہے.
خب اما در مقابل تمام این 40,000 نفر حضرت نمیتونه رد کنه.
لیکن این 40,000 میں یہ سب قسم کے لوگ ہیں, اتنے سارے لوگ, تو یہ 40,000 کا مجمع ہے حضرت کے سامنے. اب حضرت ان کو رد نہیں کر سکتے.
اینا کسانی هستن که جمع شدن, امیر المومنین یہ عبارت داره براشون, خیلی عجیبه. انه لا قناع فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم. شما دنبال احواهای مختلفید.
حضرت امیر المومنین کی ایک عبارت ہے بہت خوبصورت, آپ کے اس اجتماع میں کہ جس میں ابدان تو ملے ہوئے ہیں دل متفرق ہیں, اس اجتماع میں کوئی غنا اور کوئی بے نیازی نہیں ہے.
مرحوم سید مرتضی یک کتابی داره به نام تنزیح الانبیاء.
سید مرتضی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تنزیح الانبیاء.
میگه در بین این 40,000 نفر افرادی بودن که شعار جنگ میدادن تا حسن حسن ابن علی را دست بسته تحویل معاویه بدن.
اس کتاب میں سید مرتضی نے فرمایا ہے کہ ان 40,000 میں کچھ ایسے سردار تھے جو جنگ پر بہت زور دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی جنگ ہو جائے تو امام حسن کو یہ خود گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں, کیونکہ انہوں نے معاویہ سے حاصل کیا تھا کچھ.
حالا ببینید امام حسن باید در این وضعیت چگونه اداره کند.
اب ایسے حالات میں امام حسن اس کوفے کو کس طرح سے چلائیں,
چگونے ادارے کنند,
کیسے مدیریت کریں,
چکار کنے, بگن نہ کہ امروز میگفتیم چرا رہا کر.
اگر حکومت کو سرے سے قبول نہ کریں تو وہ اعتراضات ہیں.
آخه حسن ابن علی که امام سال 40 تنها نیست, امام حالا هم هست, امام 100 سال دیگه هم هست.
آخر امام حسن
او امام تاریخ بابا.
امام حسن مجتبی 40 ہجری کے امام تو نہیں ہیں, وہ آج کے بھی امام ہیں اور ہمیشہ کے امام ہیں.
و امام تاریخ, امام تحلیل تاریخ,
وہ تاریخ کے امام ہیں, تحلیل تاریخی کے امام ہیں.
کار رو به جایی رسون که آتش بس. آقایان میگن صلح‌نامه امام حسن نه آتش بسه.
عام طور پر یہ تعبیر پیش کی جاتی ہے کہ امام حسن نے صلح کی, نہیں صلح نہیں کی, جنگ بندی کی. جنگ بندی اور صلح میں فرق ہے.
بعضی ها خیال میکنن حرکت امام خمینی از سنخ حرکت امام حسن, نه حرکت تماما حسنی است.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام خمینی کی تحریک حسینی تحریک ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہ حسینی تحریک نہیں ہے, کلن حسنی تحریک ہے.
اونجایی که پیروزی جام گوارای پیروزی خرمشهر رو سر میکشه, اونجاییم که باید قدنامه به پذیره جام زهر رو سر میکشه. یه حرکت امام حسنی است
که جهان مثلا خرمشهر کو آزاد کرا دیا تو اس میں ان کو خوشی اگر حاصل ہوئی ہے تو آخر میں اس اقوام متحدہ کے اس قطعنامے پر عمل کرنا پڑا اور اس کو حضرت نے فرمایا اب زہر کا پیالہ پی رہا ہوں.
و در نہایت ایک روایت رو معنی کنم, خیلی اخراتون گرفتم, و اون این که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و هما امامان قاما او قعدا. نسبت قعود رو به هر دو میدهد. نسبت قیام رو به هر دو میدهد، جواب از یک سوال مقدر میدهد که هر دو امامانه حرکت میکنند.
آخر کلام میں آپ کو بہت تھکا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت تھکا دیا. آخر کلام میں میں ایک روایت کا معنی بیان کروں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ہما امامان قاما او قعدا. غور کر لو کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ دونوں قیام کریں یا قعود کریں، قیام و قعود کی نسبت دونوں کی طرف پیغمبر نے دی ہے.
قعودم معناش سازش نیست، تسلیم نیست، دست از شمشیر کشیدن است.
قعود کے معنی صلح کرنا نہیں ہے، قعود کے معنی دشمن کے ساتھ سازباز کرنا نہیں ہے، قعود کے معنی تلوار کو نیام میں ڈالنا ہے.
چرا؟ چون با شمشیر نمی شود کاری کرد.
اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ امام جانتے ہیں کہ تلوار اب استعمال کرنے کا موقع نہ رہا.
انشاءاللہ اگر خداوند عمری داد سال دیگه در خدمتتون بودیم، اون وقت کلمات حضرت مجتبی را در رابطه با همین مطالب عرض خواهیم کرد که بسیار گویاست.
انشاءاللہ اگر خدا نے عمر دی اور آئندہ سال زندہ رہے اور آپ کی خدمت میں آئے تو امام حسن مجتبی کے کلمات اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پرمعنی کلمات ہیں، ان کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں.
و آنچه که تحلیل کردیم حقیقتاً تحلیل نیست، بلکه از درون و بطن سخنان حضرت مجتبی استفاده می شود.
جو کچھ آج تحلیل اور انالائسس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ حقیقتاً تحلیل نہیں ہے بلکہ امام حسن مجتبی کے کلمات کے اندر سے نکالے ہوئے مطالب ہیں.
خدایا به سبت اکبر حضرت مجتبی تو را می خوانیم، به خود ما، خاندان ما، شیعیان، جامعه ما کرامت عنایت بفرما. خدایا زندگی کریمانه را به همه ما بیاموز. خدایا جامعه ما را از وهن و حقارت دور بدار. خدایا کرامت و آقایی و بزرگی را از آن تو و شیعیان توست، باز هم به ما و شیعیانت کرامت بیشتر عنایت بفرما. حضرت حجت رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما. سوالی که نیست انشاءالله؟
نه انشاءالله نیست.
الحمدلله من تو کاری کردم که نوبت به شماها نرسه. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم.
آقا نے پہلے تو پوچھا کہ کوئی سوال تو نہیں ہے، کہا سوالات ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایسا کام کیا کہ ابھی سوالات کے جوابات کی نوبت نہیں آئے گی.
پایاندہ باشی نشال. ہاں بس چاش بس باید نشال.
برای خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات.